کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بابا دلہن سوال کر کے تھوڑا بھاگ مہارت ایسی چیز ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے سفارے بنتا ہو یا نہ بنتا ہو ہمارا اس سے بہت گہرا تعلق ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کی وجہ سے طہارت ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے یہاں. اچھا اب جن نجاستوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ کچھ نجاستیں یقینی طور پر نجس ہیں جن کا تذکرہ عام طور پر ممبروں سے ہوتا بھی رہتا ہے, مگر ایک گزارش میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کی دل میں دینی فہموں پر اثر اس منزل پر پہنچی ہوگی اور اس منزل پر پہنچی بھی ہے کہ اگر جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس سے لوگ برا نہیں محسوس کریں گے, بری بات نہیں سمجھیں گے اسے. اس لیے کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا جاتا ہے انسان کی سوچ وسعت اختیار کرنے چلی جاتی ہے اور بہت ساری باتوں کا وہ اندازہ کرنے لگتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا اپنی جہالت کی وجہ سے. تو اب جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ میں عام ممبروں پر بات نہ کہہ سکتا, مگر آپ کی دینی فہموں پر اثر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا آواز کر رہا ہوں کرتے ہوئے کہ کچھ ایسے افراد نہ ہوں گی جو غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے انہیں ایام اللہ کے حوالے سے, یہ بتائیے کہ خون نجس ہے یا پاک. اچھا یہ تو بچہ بھی کہتا ہے کہ خون نجس ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا, لیکن ایام اللہ کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خون نجس ہے یا پاک ہے. یہ بھی ذرا سنجیدگی مسئلہ بھی بن جاتا ہے, ٹیکنیکل کوشچن بھی بن جاتا ہے, اور اسی وجہ سے بیان کرتے ہوئے ذرا ہمیشہ ذاتی گھبراتا ہے کہ کس طرح سے بیان کرے, لیکن وہ حساس مسئلہ بن جاتا ہے. مجھے جیسا میں نے شروع میں گزارش کی ہے آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے میں اس مسئلے کو یہاں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے کہ خون نجس ہوتا ہے ایسے ہر جاندار کا جس کا خون کچل کر نکلتا ہے, اور انسان کا خون بھی نجس ہوتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں. عزادار کے خون کے حوالے سے کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ کسی قرآن کی آیت میں یا کسی رسول کی حدیث میں یا کسی معصوم کی روایت میں یہاں تک کہ کسی مشاہد کے فتوے میں ایسی کوئی بات آئی ہو کہ جس نے بات لکھی ہو کہ عزادار کا خون نجس نہیں ہوتا ہے, ایسا کہیں نہیں ہے. سنا قرآن کی آیت میں تذکرہ ہے, رسول کی حدیث میں سب کے تذکرہ ہے, نہ معصومی کے اخبار میں سنا کی بات ہے, نہ مشاہدے کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عزادار کا خون بھی نجس مانا جائے. ٹھیک ہے, وہ قابل احترام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے وہ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کتنا قابل احترام ہے کہ مرچے وقت اس کے سر پر پڑنے والی خاک کو اپنے لیے شفا قرار دیتا ہے, اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے اس کا. مگر اس کے باوجود جو باتیں اسلامی تعلیمات میں شامل ہیں اور شامل رہیں گی وہ نہیں نکل نہیں سکتی. اگر شراب حرام ہے وہ حرام رہے گی, ختم نہیں ہو سکتی. سود کو اسلام نے حرام قرار کیا وہ حرام رہے گا, قیامت تک حرام رہے گا. حرام محمد قیامت تک حرام ہے, حلال محمد قیامت تک حرام. لہٰذا جو چیزیں حرام رہیں گی وہ ہیں اپنے مقام پر. اس طرح سے قوم کو اگر نجس قرار کیا گیا ہے تو وہ اللہ اگر میں بڑا قابل احترام, مگر اس کے باوجود اس کا خون نجس. جب اس کا خون نجس ہے تو جہاں جہاں وہ عزاداری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے, بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود اسے ان بات کو خیال کرنا پڑے گا کہ چونکہ خون نجس ہے لہذا نجاست کے عالم میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ہر بچہ جانتا ہے کہ نجاست کے عالم میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر دماغ میں نجاست لگی ہو اس دماغ میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی, جسم پہ نجاست لگی ہو جسم والی نجاست میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو ایسی نجاست میں نماز نہیں پڑھی جا سکے گی. لہٰذا نماز پڑھنے کی بات ہے, اور نماز وہ عمل ہے کہ ان پوپیلا پوپیلا ماں سے باہ وہ ان روز تک روزہ ماں سے باہ. اگر یہ قبول ہوگی تو باقی ساری باتیں تو قبول ہوں گی, اگر یہ رات ہو گئی تو باقی ساری باتیں دے رکھ. تو نماز ہر ادادار پڑھتا ہے, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جلوس کے درمیان میں ہی ہمارے یہاں نماز برپا کی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز برپا کی جاتی ہے تاکہ کسی مسلمان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے. تو نماز پڑھتے وقت اگر جسم پر نجاست لگی ہے چاہے یا آزادار کے خون کی نجاست ہے. اچھا آزادار کے خون کی نجاست دو طرح کی ہو سکتی ہے, ایک خود میں نے مذہب کیا ہے اس کی وجہ سے نجاست ہے, جی بھی ہاں میں نے مذہب نہیں کیا, میں مثلا جلوس دیکھنے کے لیے گیا تھا, جلوس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا, اور بعد پڑھیں، یہ بھی نتیجے دونوں نتیجے، لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے ان تمام مراسم کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ خون بھی نجس ہوتا ہے اور نجس خون کی وجہ سے نماز نہیں ہو سکے گی۔ اب اس سے آگے ایک بات چھوٹی سی، بکر صاحب اپنے محمد والا کھانے کے لیے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اگر خون کی نجاست کسی کھانے یا پینے کی چیز میں پڑ جائے وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اگر سے میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، عزاداروں کو شربت پلا رہا ہوں، عزاداروں کو پانی پلا رہا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، مگر اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس میں خون کا چھینٹا پڑ چکا ہے، اب میں نہیں پلا سکتا، نہ خود پی سکتا ہوں، نہ کسی اور کو پلا سکتا ہوں، نہ پانی پلا سکتا ہوں، نہ شربت جیسی کوئی چیز پلا سکتا ہوں۔ یہ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ عزادار کا خون پاک ہوتا ہے تو خون والا شربت بھی پلا سکتے ہیں، خون والا پانی بھی ملا دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی پتہ اجازت نہیں۔ اور جہاں پانی اور شربت کی بات ہو رہی ہے وہیں دوسری تبرکات اور نیاز کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اگر کسی اور نیاز میں چاول میں تاج میں شیرمال میں کسی اور مقام پر اگر خون کی نجاست کر جاتی ہے تو یہ والا حصہ نہیں چل رہا ہے، فرق فقط یہ ہوگا کہ اگر شیرمال میں خون کی نجاست لگی ہے تو فقط اتنا حصہ کر دیتے کہ جہاں خون کا چیٹا پڑا ہے، اور اگر شربت کی بالٹی میں خون کی نجاست لگ گئی تو پوری بالٹی نجس ہوگی، پھر اس میں سے ایک چھینا بھی ایک پتہ بھی نہیں پی سکتے۔ اگر پانی کی بالٹی میں خون کا پتہ گر گیا ہے، اب بالکل ہی اسے استعمال نہیں کیا سکتا، نہ صرف استعمال نہیں کیا سکتا بلکہ اگر اس شربت کو پھینک دیا جائے، اس شربت کو پانی کو پھینک بھی دیا جائے، اگر تو یہ سوال پیدا ہوگا لوگوں کے ذہنوں کی شربت دیکھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ اب چونکہ ایک ہی نشست میں ساری باتیں نہیں آتی، اگر گنجائش ہوئی تو میں اس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے کروں گا، اس وقت جو بات گزارش کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے کہ اگر خون نجس ہو گیا، اب اگر شربت پھینک دیا جائے یا اس کی حفاظت کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا جائے، پانی پھینک دیا جائے یا کسی احتیاط والی جگہ پر رکھ دیا جائے، اگرچہ بالٹی خالی کرتی ہے مگر خالی کرنے کے بعد بھی دوسرا اس کو شربت ڈال کے پانی ڈال کے دوبارہ نہیں پلایا جا سکتا، اس لیے کہ جہاں پانی نجس ہوا تھا، نہ شربت نجس ہوا تھا، اس شربت اور پانی نے اس بالٹی کو نجس کر دیا، لہٰذا جب تک یہ بالٹی پاک نہیں ہوگی اس وقت تک اس بالٹی میں نہ پانی ڈالا جا سکتا نہ شربت ڈالا جا سکتا، اگر ڈال دیا تو دوسرا شربت بھی نجس ہو جائے گا، دوسرا پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا جس برتن میں اس طرح کی نجاست پڑ جائے اس برتن کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، اور برتن کو پاک کرنے کے حوالے سے ایک بات ہو جائے گا کہ عام چیزیں ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے، کپڑا اگر خون لگا ایک مرتبہ دھونے کے پاک ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں میں اگر خون لگ گیا ایک مرتبہ دھونے کے پاک ہو جائے گا، اگر نظر کا معلوم کیا ہے اس پر اگر خون لگا ہوا نشانہ لگے نہیں، اگر ایک مرتبہ خون کو اس طرح سے دھو لیا کہ سارے خون کے ذرات ختم ہو گئے، سب سے ختم ہو گئے خون کے جسے پاک ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گا، مگر اگر برتن پاک کرنا چاہیں تو ایک دفعہ میں پاک نہیں ہوتا، ہر برتن کو پاک کرنے کے لیے تین مرتبہ کم از کم اسے کھنگال کے پانی باہر پینا پڑتا ہے، لہٰذا برتن پاک کرنے میں تین مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دوسرا شربت نکالنا چاہیں، دوسری کوئی اور مشروبات بھی ڈالنا چاہیں تو اس وقت تک وہ پاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ برتن خود پاک نہ ہو جائے، اور اگر کسی نے غلطی کر دی تو نہیں سمجھے کہ دوبارہ اس نے نجس کر دیا، ہم نجات سے چیز دوسروں کو پلا رہا ہے اور مومن کم از کم نجات کے قریب نہیں جاتا، ایک سارا بات نہیں محمد والا۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو قرآن کی جن آیات میں بیان ہوئی ہیں یہ بالکل اسلامی دیکھ تعلیمات ہیں، فرسٹ لیسن ہے اسلام کا جو اللہ کے رسول نے کسی کافر کو دیا تھا، اور کافر نے پوچھا تھا اس وقت بتایا تھا کہ اسلام یہ ہے، یہ دن دس باتوں کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے، اگر دن میں سب سے پہلی بات ہے اللہ کو شروع کے ہی شہر آپ، اللہ کو شروع کے ہی شہر آپ، خبردار اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا۔ اچھا اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین بات اسلامی تعلیمات ہے، جو اہم ترین بات اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، جسے آج یورپ بڑی شدت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آج یورپ کے اسکولس میں کالج میں और इसका फायदा बहुत बड़ी चीज है स्कूल। अगर बच्चा सिक्स क्लास क्रॉस करके सेवन क्लास में जब जाने लगता है, यदि कोई सेकेंडरी एजुकेशन उसका शुरू हुआ, तो जैसे सेकेंडरी एजुकेशन उसका शुरू होता है, सबसे पहला लेसन यूरोप अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन तमाम ममालिक में सबसे पहला लेसन बच्चे को यह दिया जाता है कि आप तुम बड़े हो गए हो, और बड़े हो गए ज्यादा जो तुम्हारी समझ में आए वो तुम्हें करना है। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आना तो उस बात को छोड़ दो, छोड़ना चाहो तो हरज नहीं। और चाहे तुम्हारा बाप तुम्हें इस बात के कहने का हुक्म दे रहा हो, तुम्हारी मां तुम्हें यह बता रही हो कि ये काम करो और ये काम ना करो, मगर उसके बावजूद अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम उसे छोड़ दो। यानी क्या मतलब है कि तुम्हारा बाप अगर कह रहा है कि देखो बेटा गर्लफ्रेंड करना अच्छी बात नहीं है, मगर तुम्हारा अगर इसमें इंटरेस्ट है और तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें शौक हो रहा है, तो फिर जरा तुम बाप की बात को रुकवा दो और जो बाप जो तुम्हारी समझ में आ रहा है करो। मां अगर बच्चों को समझा रही है मगर उसके बावजूद फर्स्ट लेसन को यह दिया जाता है कि माँ बाप की बात मानना पसंद जरूरी नहीं। अच्छा वो तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात है कि माँ बाप की बात मानना पसंद जरूरी नहीं है, अच्छी भी दिमाग नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन में नहीं। अगर बच्चा स्कूल में आता है और किसी वजह से बच्चे के जिस्म पर किसी की चोट नजर आ जाए, चेहरे पर हाथों पर पैर में कहीं जाते किसी तरह चोट नजर आ जाए, तो बाकायदा स्कूल टीचर बच्चे को साइड पर ले जाकर पूरी दास्तान पूछेगी कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। अच्छा अगर साइकिल चलाते हुए लग गई, खेलते हुए चोट लग गई, किसी और में दो चीज चोट लग गई, कोई अहमियत नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, बच्चे तो खेल खेलता तो हो जाता। मगर अगर बच्चे ने कहीं कह दिया कि चूंकि मेरी माँ ने थप्पड़ मारा था या मेरे बाप ने लकड़ी मारी थी इसी वजह से चोट लगी, फिर देखे कैसा नाम अगर पता चले, फिर तो बाप को फोन करके दफ्तर से बुलाया जाएगा, माँ को फोन करके घर से बुलाया जाएगा कि तुमने जुरत कैसे की कि अपने बच्चे को तुम मारो। अगर वो कहे कि भाई मैंने तो तभी करने की बातें सर्दे करने की बातें की थी, नेता की खातिर अपने बच्चे को मारा, बना अपने बच्चे को कौन मारता है, तो अगर आपने इसको एडमिट कर दिया क्या आपने मारा, चाहे नए मकसद की खातिर मारा जाए कि माँ बाप ने बच्चों को जब ट्रेनिंग देंगे तरबियत देंगे तो नए मकसद वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए मकसद के लिए मारा, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया फौरन पुलिस को डरफॉर्म हो जाएगा कि इंटर प्रदर्शन मार। ये महान की एजुकेशन है, महान की तालीमात है, और इसके बिल्कुल अगेंस्ट, इसके बिल्कुल मुखालिफ इस्लाम की पहली तालीम क्या है कि लाल दूसरे को मेरी शायद देखो परवरदिगार का शरीर किसी को ना दे फैलाना, वकील वाले हैं एहसान और अपने वालदैन के साथ नेकी करते रहना, वालदैन के साथ नेकी करते रहना। ये हुक्म इस्लाम में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि साजिद आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक एक शख्स को देखते हैं मस्जिद नबवी में। अच्छा मस्जिद नबवी की भी आम जगह नहीं है, देखिए ये बात तो आपके मायने होगी, अगर मैं आम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता हूं, अपने घर में नमाज पढ़ता हूं, जो नमाज मैंने पढ़ी उस मगत उसी का स्वाब मिलेगा, दो रकत नमाज पढ़ी दो रकत का स्वाब मिलेगा, चार रकत नमाज पढ़ी चार रकत का स्वाब मिलेगा। अगर मैं जामा मस्जिद में चला जाता हूं तो जामा मस्जिद में स्वाब हो सकता है कि 25 गुना हो जाए, दो रकत नमाज पढ़ी होकर मुझे 50 रकत का स्वाब मिल जाएगा। मगर मस्जिद नबवी का मामला क्या है, अगर कोई शख्स दो रकत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है तो उसे एक नमाज का सवाब 10,000 गुना ज्यादा मिलता है, दो रकत नमाज पढ़िए 20,000 रकत का सवाब से मिलेगा। दुनिया की सेकंड नंबर की मस्जिद है मस्जिद नबवी, छठे इमाम किसी शख्स को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, और मस्जिद नबवी की भी आम जगह नहीं। आप में से जो हजरात उमरे की तरफ और हज की शहादत हासिल कर चुके हैं उन्होंने तो वो जगह देखी होगी, और जिन्होंने ये शहादत हासिल नहीं पर बदिगार इनको ये शहादत नसीब करे हज नसीब करे, और जो कर चुके उन्हें बार बार इनकी शहादत नसीब करे। वहां बाकायदे मस्जिद नबवी में एक खास हिस्सा है मिंबर रसूल के करीब जिसका नाम है जन्नत का टुकड़ा, बगैर उस जगह का नाम ही जन्नत का टुकड़ा, और जन्नत के टुकड़े में नमाज पढ़ने की इतनी फजीलत बताई गई, इतनी फजीलत बताई गई कि वह बिल्कुल अलग हुआ है। तो हो सकता है कि मस्जिद नबवी कुछ औकात में बिल्कुल खाली होती हो, मतलब रात 3 बजे अगर कोई गया हो तो सकता है मस्जिद नबवी को खाली मिल जाए, या मतलब दोपहर के 11 बजे अगर कोई गया हो सकता है मस्जिद नबवी को खाली मिल जाए, مگر جنت کا یہ والا ٹکڑا جو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے مسجد نبوی کا یہ والا ٹکڑا یہ کبھی خالی نہیں ہے. ہمیشہ لوگ لائن لگا کر کہا جاتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی پانی وہ پار اس کے پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے, جیسے دوسرا آدمی پائے وہ پار اس کے پیچھے کی دادی اتنا نش ہوتا ہے اس ٹکڑے میں, اتنا نش ہوتا ہے کہ پیر اپنے کی جگہ نہیں ہوئی. ایک شخص چھٹے نام کی موجودگی میں اسی جنت کے ٹکڑے میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے.
اگر ہم بس بھی کر رہے ہیں کہ ماں باپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے,
حالانکہ ہم نے یہ روایت اس قسم کی ہیں کہ ماں کی ایک چیخ کا تم احسان نہیں اتار سکتے ہو. یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. مگر اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ کسان کی ڈیلنگ بزنس نہیں ہے کہ وہ جتنا کریں گے اتنا ہمیں کرنا ہے. چلیں اگر تھوڑا سا زیادہ پروفٹ دینا پڑتا ہے, انہوں نے ہمیں 50 کی چیز دی, ہم نے ان کو 100 کی چیز دے دی, تو پھر بھی ہم نے کچھ زیادہ کیا, یہ بھی نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ انسان کی ڈیلنگ بزنس نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ انسان کی ڈیلنگ کیسی ہے؟ عبادت جیسی. عبادت جیسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر نماز پڑھنے سے مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا ہو تب بھی مجھے نماز پڑھنی ہے, چھوڑ نہیں سکتا میں نماز. اگر عزاداری کرنے سے مجھے کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا ہو تب بھی مجھے عزاداری کرنی ہے, چھوڑ نہیں سکتا میں عزاداری. عبادت ہے. عبادت میں انسان نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کوئی بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو. کوئی فائدے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تمہیں سراسر سراسر نقصان لگا رہا ہو تب بھی تمہیں دین کی بات پر عمل کرنا ہے, دین کی باتوں کی کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا. کس طرح سے سکھایا تھا؟ شب عاشور امام نے ہر ایک کے سامنے اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ کل تم میں سے کوئی نہیں بچے گا, تم میں سے ہر ایک منزل کی حالت ہوا ہے. یعنی یقینی طور پر نقصان نظر آ رہا ہے, یقینی طور پر نظر آ رہا ہے. کیا ہے؟ ہماری جان بھی جائے گی, ہمارا مال بھی جائے گا, ہماری حرمت بھی پامال ہوگی, یقینی نقصان. مگر کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پھر بھی ہم دین کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, اہل بیت کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے, اہل بیت کے دامن سے ہمیں جب نماز سے کریں گے. 100% جہاں نقصان بھی ہے اور نام کو نظر بھی آ رہا ہے تب بھی یہ بتایا کہ عبادت کو انسان نہیں چھوڑتا ہے, اہل بیت کے دامن کو انسان نہیں چھوڑتا ہے. ماں باپ کے حوالے سے بالکل اس طرح کی گفتگو رہتا ہے. اگر فرض کیجیے کہ کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جہاں والا کے سمجھ رہی کہ ماں باپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, اب اس کی میں مثال کے آسمان میں پیش کرتا ہوں. ذرا امام بابا نے بدن سلاد پڑھے तीसवीं मंजिल तक ये छलांग मारता है। तो हमने उसको छलांग मारते हुए देखा कि तीसवीं मंजिल से नीचे से छलांग मारी। अब हम ये भी ना देखेंगे वो क्या नीचे मालूम है कि जो तीसवीं मंजिल से छलांग मारेगा वो मरेगा बचने को विचार से नहीं। तो अब इसके फ्यूचर के हवाले से 100% ये कहा जा सकता है कि इसका फ्यूचर दीन के हवाले से बिल्कुल खत्म। इसके माँ बाप ने इसके दीन को बिल्कुल खत्म करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। किसका बेटा ये? ये यजीद का बेटा है। माँ की शराबी है, ये तृतीय पूरे महल में बाप की शराबी दिन रात शराब पीने वाला, मगर उसके बावजूद यानी अब अगर जब बड़ा होता है, बालिग होता है, जवान होता है और अपने माँ बाप के मुताबिक सोचता है तो 100% ये सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया। हकीकत है, इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या तबाही हो सकती है। यानी माँ बाप अगर औलाद को कत्ल करते हैं ये फिर भी इतनी बुराई नहीं है, मगर माँ बाप औलाद के दीन को तबाह बर्बाद करते हैं ये हमेशा हमेशा ले लिए अब कयामत के हाथ में जता रहे। इस तरह की तबाही से माँ बाप ने मचाई है। मगर उसके बाद हुआ क्या? अगरचा माँ बाप ने इतना किया था मगर उसके बावजूद झूठे जानता है कि दीन को हर सूरत में फॉलो करना है, हर सूरत में दीन को इख्तियार करना है, लिहाजा उसके बावजूद उसने दीन का साथ नहीं छोड़ा। क्या किया? जब उसके बाप का इंतकाल हो गया तो अब तुम खलीफा हो, आ जाओ तुम्हें इंतजार किया जाता है। वो उस वक्त अगर इंतजार नहीं कर देता कि मुझे ऐसा इंतजार नहीं चाहिए तो ठीक हो जाता, हमें गड़बड़ नहीं होता। उसके बाद तो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ये दीदार किसान आदमी है, अपने बाप की जगह नहीं बैठना चाहता, बाप ने जो किया वो नहीं करना चाहता। अगर पता इतना भी कहते तो काफी था। मगर याद रखिए कि हुसैनियत ने यह नहीं सिखाया कि बस हक को समझो, बातें को समझो। हुसैनियत ने यह नहीं सिखाया, हुसैनियत ने यह सिखाया कि हक को समझो और हक की मदद करो, बातें को समझो और बातें का मुकाबला करो। यह है हुसैनियत की तारीफ। याद अगर फकत इतना भी कह देता तो वो अरे नहीं था। और हमने बड़े बड़े ऐसे दीदार देखे हैं, आपके मुशाहिदे में ध्यान होंगे, पक्के दीदार हैं, नमाजी, रोजेदार, अदादार, दीन की खिदमत करने वाले, अजहानों की खिदमत करने वाले, महफिल और जुलूस की खिदमत करने वाले, मगर उसके बावजूद अगर इनके वफात के खिलाफ कोई बात आने लगती है तो बावजूद देख रहे होते हैं कि किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है मगर बोलते नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हमारे नाते पाबंद हो जाए, हमारे मफादत को बदन पहुंचे। फकत की वजह से दिल के आंसू हो रहे होते हैं बेचारे को जुल्म हो रहा है, मगर फकत इसलिए बोल रहे हैं कि भैया अगर हमने उस मजलूम की मदद की तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि हमारा दारा पानी बंद हो जाएगा। ये शख्स जुल्म को समझ नहीं रहा, फकत ये जुल्म का प्रचार कर रहा है, जुल्म का प्रचार कर रहा है, ये जुल्म है और उसका मुकाबला होना चाहिए। लिहाजा अगर ये फकत इंकार कर देता तो ठीक काफी रहने का, जब उसको इतना मिली जब तुम खलीफा होने का ठीक है दरबार सजाओ, ये मेरा बाकायदा दरबार है। और दरबार में जाने के बाद ये वही दरबार है जहां कुछ अर्से पहले सैयद सज्जाद ने खड़े होकर अपने दादा और अपने अजदाद का अकीदा पढ़ा था। हुसैन इब्ने अली पहचानो कौन है, सैयद सज्जाद अपने बाप का और अपने दादा का अकीदा पढ़ रहे हैं। और अगर जो यजीद उस वक्त किसी और बात का तस्करा कर रहा था मगर उसी दरबार में खड़े होकर यह अब हक का ऐलान कर रहा है, खाली अब समझ नहीं रहा, हक का ऐलान कर रहा है। और हक का ऐलान इस तरह से कर रहा है कि इसको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। अजान मोहतरम बड़े से बड़े मोमिन के कदम डगमगा जाते हैं, बड़े से बड़े मोमिन के कदम डगमगा जाते हैं जब ये देखेंगे मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा अगर मैं हक की बात करूंगा, मेरा उसमें नुकसान हो जाएगा अगर मैं बातें तो बुरा बना कहूंगा। बड़े से बड़े मोमिन के कदम डगमगा जाते हैं, मोमिन के इंतजार पक्के मोमिन के और आपके कदम डगमगा जाते हैं और मोमिन के कदम डगमगा जाते हैं। मगर ये यजीद का बेटा है, मगर यजीद का बेटा होने के बावजूद इसने तालीम हुसैनियत वाली हासिल की है, इसलिए इसका उस्ताद होता तालीम ने हुसैनियत वाली हासिल की थी तो फकत हक को समझा नहीं बरतर दरबार खड़े होकर उसने हक का ऐलान किया, फकत बातें को समझा नहीं बातें को बरतर ऐलान उसने बुरा बना कहा। मिंबर पर खड़े होकर क्या कहता है, जो तारीफ सैयद सज्जाद ने अपने बाबा और अपने अजदाद की थी वो तारीफ तो अपने मकाम पर, मगर अब ये अपने आबा अजदाद के बारे में कह रहा कि अगर तो यकीन मेरा बाप है मगर वो जालिम था उसने हुसैन के आदि पर जुल्म किया, मेरा दादा اگر تو خلیفہ تو اس نے نہیں بنا تھا، مگر یہ اس کا حق نہیں تھا، اس نے غلط کیا تھا، یہ علی کا حق تھا، لہٰذا علی کو ملنا چاہیے۔ یہ عام بات نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو بہت بڑی قربانی دینا پڑی، اور قربانی کیا دینا پڑی، وہ خلافت اس کے ہاتھ سے گئی تو گئی، مگر اس کو زہر دے کے قتل بھی کر دیا گیا۔ ارے علی امیہ کے لوگ دیکھیں کہ بھائی اس قسم کا آدمی اگر اقتدار پہ آ گیا تو کیا بنے گا، اور اقتدار ایسی چیز ہے کہ وہ سارے نیشن کو تبدیل کر دیتی، لہٰذا اس کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ زہر کھانا منظور ہے، مگر حق کا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ محترم جو بات قرآن کی ابتدائی تعلیم میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایسا محسوس بھی ہوگی ماں باپ ہمارے ساتھ جاتی کریں، پھر بھی جاتی کرنے کا بات، بلکہ قرآن میں دعا بتائی ہے رب ارحم کما رب بیانی صغیرا، پروردگار ان پر اس طرح سے رحم کر جس طرح سے ان دونوں نے میرے بچپن میں اس پر رحم کیا تھا۔ اچھا دونوں باتیں آ گئیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں بہت بڑی معنی خیز ہوتی ہے، بڑے زبردست قسم کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں رحم کیا تھا، یعنی کیا مطلب، اگر ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا تو تو بھی ایسے ہی کر، اور اگر ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، میری تربیت صحیح طرح سے نہیں کی تھی، تو پروردگار کو بہتر جانتا، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں کیا تھا ویسا ان کے ساتھ رہیں گا۔ قرآن کی تعلیمات ویسا یہی کہتا ہے، اور اس کے بعد کی بات ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاک، اگر سے ٹھیک ہو تو آج تو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے بیسک تعلیم، اسلام کی بالکل بنیادی تعلیم کا تیسرا حصہ، خبردار اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اچھا آج کی دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، کبھی وہ کی یاد، وہ زمانے جاہلیت تھا یا آج زمانے جاہلیت، کبھی وہ کی یاد، اگر وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے تو ان کے پوشن کو دیکھیے، اور آج جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں ان کے پوشن کو دیکھیے۔ اس وقت صورت حال دنیا کیسی ہو گئی ہے کہ دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں کی پیداوار کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا انسانوں کی پیداوار کم ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جوان لوگوں کی اور بچوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا جوانوں اور بچوں کی تعداد کم ہونے کا ان کو افسوس کیوں ہے، کہتے ہیں افسوس اس وجہ سے کہ اگر یہ بوڑھے ہیں تو یہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائے گا 60 سال میں، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو عام طور پر 60 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، دوا پر چلنا ہوتا ہوگا، تو وہاں تو دوا فری ہے، لہٰذا 60 سال کے عمر کے اپرادھ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور دھیرے دھیرے بچوں کا پوشن کا 20 کی طرح اپنے بچوں کا بوجھ بھی ہے اور اپنے بوڑھوں کا بوجھ بھی ہے، لیکن جب تک یہ ٹیکس نہیں دیں گے اس وقت تک ان بوڑھوں کی دوائیوں کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے پینشن کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے رہن سہن کا انتظام کیسے ہوگا، تو اگر لوگ اس طرح سے پریشان ہیں کہ بوڑھوں کی تعداد اس طرح زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ان کے پینشن کا اور ان کی دوائیوں کا انتظام کیسے کیا جائے، مگر اس کا علاج پھر بھی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چلو یہ جو فیملی پلاننگ کا سسٹم پوری دنیا میں بنایا گیا اس فیملی پلاننگ کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے، اس کا علاج اس طرح سے نہیں دیکھ رہے۔ اچھا اس کا علاج وہ اپنے یہاں تو اسی نام سے دیکھ رہے ہیں، حیرانی کی بات دیکھیے مسلمان سوچتا نہیں کہ کوئی غور نہیں کرتا، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک کا طریقہ کار یہ ہے، بلکہ ابھی جو امریکن الیکشن ہونے والے ہیں اس میں بھی جو دو پارٹی کھڑی ہیں ان کا طریقہ کار ایک کا واقعہ ہے الیکشن کا نعرہ ہے کہ اگر ہم برتن اقتدار آ گئے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کے عوض ماں باپ کو $300 ماہانہ دیا جائے، بچے پیدا کرو تاکہ 300 ڈالر تمہیں مانگنا نہیں چاہیے. اگر بچے میں 1500 پانچ بچے ہوں تو 1500 ڈالر مانگنا مل. یہ بس امریکہ کا معاملہ مانگنا نہیں, پورے ویسٹرن کنٹریز کا یہ معاملہ ہے. کوریا, جاپان, ان سارے ممالک کا یہ معاملہ. ان سارے ممالک کا دستور یہ ہے کہ ان کے یہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ بچے ہو, ان کی یہاں کوشش یہ ہو رہی ہے. ہمیں کیا مارا دیا رہا ہے؟ فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ ہونی چاہیے, بچے بہت ہوئے. اس کے باوجود مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں, ان کی پلاننگ کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کو مدد کر دیتے تھے, وہ زمانے جاہلیت تھا. آج اس سے زیادہ مدد ہو رہے ہیں, آج اس سے زیادہ ایموشن ہو رہے ہیں, آج اس سے زیادہ اپنی اولاد کو مارا جا رہا ہے. اچھا ایک بات سنیے, اگر وہ مدد بھی کرتے تھے تو ریزن کیا تھا ان کے پیچھے؟ ریزن وہ قرآن بتا رہا ہے, لا تقتلوا اولادکم من املاق. دیکھو خبردار, املاق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا, نحنو نرزقکم وایاہم, ہم تو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تو وہ اگر قتل کر رہے ہیں تو قرآن کا ریزن بھی بتا رہا ہے. بغیر وہ ریزن نہیں تھا جو ہمارے ذہنوں میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ کر قتل کر دیا کرتے تھے. فقط بیٹیوں کی بات نہیں ہے, بیٹوں کی بات کی ہے. اپنے بیٹوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ بیچارے وہ پھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے تھے, بھوک کے مارے ان کی بھوک نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اگر بھوک نہیں دیکھ سکتے تھے اور اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے, ایک یہ فیکٹر ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا فیکٹر کہ بھائی میں اپنے بیٹے کو کالج کا ایجوکیشن نہیں دلا سکتا, زیادہ ایبورشن کروا دیتے. تو کالج کا ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بچے کی بھوک زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کالج کا ایجوکیشن کی باری تو بہت بعد میں جا کے آئی ہے, بہت لانگ ٹرم کا نہیں ہے. یہ کھانا تو بیچارے کو ابھی نہیں مل رہا, تو جاہلیت والا کام یہ کر رہے ہیں یا آج کی دنیا والے کر رہے ہیں جاہلیت والا کام؟ مگر اس کے باوجود توجہ نہیں جا رہی. اللہ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, مسلمانوں کا بہت ہوشیار رہنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو اور پالیسی حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں کو اور پالیسی سکھا رہے ہیں. اور طریقہ کار یہ ہے ان کا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد کم کرو, چاہے وہ بکریاں ہو, پھر بکری مسلمانوں کو کاٹ دینا پڑے کاٹ دو, ان کی تعداد کو کم, اور اپنی تعداد کو ہمیشہ بڑھانے کی فکر کریں. یہ پالیسی کوئی نئی نہیں. جتنے بھی دشمنان اہل بیت گزرے ہیں ان کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ محبان اہل بیت کی تعداد کو کم کرو. اور تعداد کم کرنے میں اگر وہ یہ دیکھیں کہ بھائی اب تو تعداد فقط 72 کی رہ گئی ہے, تب بھی ان کے رہنے کی 72 کو بھی خبر ان کو بھی نہ رہے, ان کی تعداد کم کرو. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوا, کبھی درباروں میں اور کبھی بازاروں میں پھرانے والا, وہ تو اور بھی بھیانک ہے, اور بھی حیران کن ہے. یہاں تک کہ ان بیویوں کو دمکنا اور چادر جب یزید کے دربار میں کھڑا کیا گیا تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بالوں میں گرد پڑی, ان کے چہرے مرجھائے گئے, بیویاں شرم کے مارے اور شرم کے مارے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے کھڑی ہیں خاموش. اور سید سجاد کے ہاتھ میں نظیر ہیں, پیروں میں پیڑی. اللہ نے مطلب ایک مندر ایسی آ گئی کہ سید سجاد کو نماز پڑھانے کے لیے یزید دے جاتا ہے. شام کی جامع مسجد ہے, نماز پڑھانے کے لیے دے جاتا, جمعے کی نماز, اور جمعے کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے. خطبہ جب شروع ہوتا ہے یزید بیٹھا ہے نیچے, سید سجاد کو بیٹھایا, خطیب ممبر پر گیا اور اس نے خطبہ شروع کیا. اور خطبے میں کیا کہہ رہا ہے وہ, جتنا سب و شدہ کو علی اور اولاد علی پر کر سکتا تھا جمعے کے خطبے میں وہ سب و شدہ علی کے علی اور اولاد علی پر کر رہا. جب یہ ساری گفتگو سید سجاد بیٹھ کے سن رہے ہیں, ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکے, کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کے یزید سے کہا ہے, یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر جاؤں اور میں بھی کچھ بیان کروں؟ جب کوئی فاسق و فاجر کسی ممبر پر بیٹھ جائے وہ ممبر نہیں رہتا, وہ لکڑی کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ہاں جب یزیدی نے اجازت نہیں دینا چاہتا، مگر ایک شور اور ہنگامہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے نیا نظر دیکھا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیچارہ زنجیروں میں بندھا ہوا، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جو اس میں بیچارہ نبی ہے، جابر ہے، جس کے گردن میں چوٹ پڑا ہوا ہے، یہ بیچارہ کیا بولے گا؟ لہذا یزید سے کہیں گے نہیں نہیں انہیں بھی کچھ بولنے کی اجازت ہو۔ جب بہت زیادہ اقرار ہوا تو اب سید سجاد ممبر پر آئے، اور ممبر پر آنے کے بعد ایک مرتبہ سارے مجلس مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لال ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لفظ جگر ہوں، ارے صفا و مروہ مجھے پہچانتے ہیں، حرم مجھے پہچانتا ہے، حج اسود مجھے پہچانتا ہے، جس انداز سے امام نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک مرتبہ
پروردگار
ہمیں ایسا دم بنا دے جس سے زمانے کا امام خوش ہو جائے، ہماری ان تمام کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر مانگو زمانے کے ایمان کو ناراض کر دیتی ہے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماؤں, ہم سب کو ایمان کے آوان انصار میں شامل فرماؤں اور حضرت کے ظہور میں تعزیر فرماؤں. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا